الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. اس مجلس میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کی کتاب مکارم اخلاق میں سے پڑھتے ہیں. اس میں کل ہمارے مشائخ نے 10 اخلاق بتائے کہ جن کے اوپر اگر کوئی بندہ محنت کر لے تو وہ اپنے رب کا واصل ہو سکتا ہے. تو اس میں سے ہم 10واں خلق پڑھ رہے ہیں. پچھلی مجلس میں پڑھنا شروع کیا تھا ساتھیوں کی خدمت کرنا, تو جہاں تک پڑھا تھا وہاں سے آگے بات چلاتے ہیں کہ امام رازی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوست کا کتنا خیال کرتے تھے. ابو علی الرباطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحبت عبداللہ الرازی وکان یدخل البادیہ, کہ میں نے ایک دفعہ عبداللہ رازی رحمت اللہ علیہ کی معیت میں دیہات کا سفر کیا. فقالا ان تکون انت الامیر او انا, انہوں نے پوچھا کہ سفر کے امیر تم بنو گے یا میں بنوں گا. تو شریعت کہتی ہے کہ دو بندے بھی سفر کریں تو وہ ایک کو امیر بنا لیں تاکہ سفر آسان ہو جائے. یعنی بات تو ایک ہی کی مانی جاتی ہے, دوسرا جو ہوتا ہے وہ مشورہ دینے والا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے دو لوگ بھی ہوں تو وہ ایک کو امیر بنا لیں تو اس سے پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے, سفر آسان ہو جاتا ہے. تو فقلتو بل انت, میں نے کہا نہیں آپ ہی امیر ہیں, ظاہر ہے آپ بڑے ہیں, میں آپ کی ریسپیکٹ کرتا ہوں تو آپ ہی امیر ہیں, جیسے کہ ہم ہمیشہ بڑوں کو امیر بنایا کرتے ہیں. فقالا وعلیک الطاعۃ, انہوں نے کہا کہ پھر تمہیں میری بات ماننی پڑے گی, تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری اطاعت کرو. فقلتو نعم, میں نے کہا بہت اچھا, کیونکہ اطاعت تو امیر ہی کی جاتی ہے. اطاعت امیر کی جاتی ہے, غریب کی نہیں کی جاتی. نہیں, یہ وہ والا امیر نہیں ہے, بلکہ چاہے کتنا ہی غریب ہو لیکن جس کو کہ آپ نے اپنا سربراہ بنا دیا ہے تو اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. فقلتو نعم, میں نے کہا بہت اچھا. فأخذ مخلاتاً فوضع فيها الزاد وحملها على ظهره, اب انہوں نے ایک برتن لیا اس میں زاد راہ وغیرہ ڈالا اور اپنی کمر پر رکھ لیا. فإذا قلت له أعطني, میں نے ان سے کہا کہ جی یہ مجھے دے دیجئے, مجھے پکڑا دیجئے. فقال ألست قلت أنت الأمير, کیا تم نے یہ کہا نہیں تھا کہ تم امیر ہو, کہ میں امیر ہوں یعنی. تو انہوں نے کہا جی بالکل. فعلیک الطاعۃ, بس تمہیں میری اب اطاعت کرنی پڑے گی. فاخذنا المطر لیلا, اب ایک رات بارش ہو گئی. فوقف علی راسی الى الصباح وعلیہ کساء وانا جالس یمنع عند المطر, انہوں نے مجھے بٹھا دیا اور اپنے کندھے کی چادر لی اور اسے پھیلا کر ساری رات کھڑے رہے اور میں چادر کے نیچے بیٹھا رہا, وہ یوں مجھ سے بارش کو روکتے رہے. یعنی ساری رات جو ہے نا امیر صاحب وہ خیمہ بنے رہے اور مجھے نیچے بٹھائے رکھے. فَكُنْتُ أَقُولُ مَعَ نَفْسِي, اور میرا یہ حال تھا کہ میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا لَيْتَنِي مِتُّ, اے کاش کہ میں مر جاتا, اے کاش کہ میں مر جاتا. وَلَمْ أَقُلْ أَنْتَ الْأَمِيرُ, اور میں نے نہ کہا ہوتا کہ آپ امیر ہیں. یعنی اتنا ان کو شرمندگی ہو رہی تھی, اتنی شرمندگی ہو رہی تھی کہ کہنے لگے کاش کہ میں مر جاتا. حضرت نے اس کو احیاء العلوم الدین سے نقل کیا ہے اس واقعے کو. تو سبحان اللہ, ساتھ نبھانے کا حق ادا کر دیا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی روح کو سمجھا تھا, جس کے اندر مومن کی سوچ اور حکمت موجود تھی کہ مومن کون ہوتا ہے. وہ اپنے ساتھیوں کا اتنا خیال کرتے تھے. آج کسی نے بڑی اچھی سی ایک بات لگائی ہوئی تھی تو ساجد نے پڑھ لی تو یاد آ گئی اس وقت, کہ جو خوشبو کی بوتل ہوتی ہے پرفیوم بوٹل, تو جو بوٹل ہوتی ہے نا, جو شیشہ ہوتا ہے, اس کے اندر خوشبو نہیں ہوتی. خوشبو کس کے اندر ہوتی ہے؟ خوشبو تو اندر ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے ایمان والا, یہ اس کے جسم کے اندر ایمان نہیں ہوتا بلکہ اس کے, یعنی جسم کے اوپر ایمان نہیں, اس کے اندر ایمان ہوتا ہے. اندر کیسا ہے وہ, اس کی سوچ کیسی ہے, اس کی فکر کیسی ہے، اس کے جذبات کیسے ہیں، یہ ہے ایمان والے کی اصلیت. تو اوپر سے تو پھر منافق بھی ایمان والے بنے پھرتے تھے، اصل تو اندر کی بات ہوتی ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر میں جاتے تو لوگ ان کے ساتھ جانا پسند کرتے تھے، جیسے ہمارے مشائخ کے ساتھ لوگ جانا پسند کرتے ہیں. تو وہ جانے سے پہلے کہتے تھے کہ امیر بنا لو. لوگ کہتے کہ آپ سے بہتر امیر، گائیڈ، رہنما کون ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتے جی بہت اچھا. پھر ان سب کی خدمت خود کرتے، سامان بھی اٹھاتے، کھانا بھی کھلاتے، پانی بھی پلاتے، ان کو کہتے کہ جو تمہارے پیسے ہیں وہ میں محفوظ رکھ لوں گا، تم مجھے دے دو. تو تمام حاجیوں کے پیسے بھی اپنے پاس شروع سے رکھ لیتے، اور چونکہ وہ بہت امیر تھے، ایک نواب کے بیٹے تھے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، تو سارا سفر اپنے ذاتی پیسے خرچ کرتے رہتے تھے. جب حج مکمل ہوتا اور گھر واپس جانے کا وقت ہوتا تو سب نے اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے تحفے تحائف لینے ہوتے تھے، اس وقت ان کو ان کے پیسے واپس کرتے کہ آپ اپنے پیسوں سے گھر والوں کے لیے تحفے خرید لیں. حج کا سارا خرچہ خود کیا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک شکل تھی کہ امیر بن گئے اور سارے اپنے ساتھیوں کی خود خدمت کری، مال و دولت سے بھی خدمت کری اور کام کاج کے ذریعے سے بھی خدمت کری. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کے جسم پر ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے، کسی کا سامان اٹھانا صدقہ ہے، سواری پر سوار ہونے میں کسی کی مدد کرنا صدقہ ہے، اور کسی کو راستہ بتانا صدقہ ہے، ساتھی کی خدمت کرنا بھی صدقہ ہے. تو کسی کا سامان اٹھا لینا، کسی کی مدد کر لینا، یہ سب جو ہے وہ ثواب کا کام ہے. صدقہ کا مطلب کیا؟ ثواب کا کام. صرف جیب میں سے پیسہ نکال کر کے کسی کو دے دینا، یہ صرف ایک شکل ہے صدقے کی. کسی کی تکلیف کو دور کر دینا، مدد کر دینا. تو اس وجہ سے بچوں کو بھی خاص طور پہ یہ سکھانا چاہیے کہ بیٹا آپ کسی بڑے کے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھیں تو آپ ان سے وہ لے لیں. یہ چھوٹے چھوٹے آداب ہوتے ہیں جو کہ بچوں کو بھی سیکھنے چاہیے، بچوں کو بھی سکھانے چاہیے. کل ایک بچے نے اساتذہ کے ہاتھ سے چیز لے لی تو دل خوش ہو گیا، اس کے لیے دعا کری. تو یہ اچھے آداب ہوتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر پہلے سکھائے جاتے تھے، اب بھی ہمیں سکھاتے رہنا چاہیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مشا فی حاجت اخیہ، کہ جو اپنے بھائی کی حاجت کے لیے چلا، یعنی اس کی حاجت دور کرنے کے لیے وہ اپنی جگہ سے چلا، وہ بلغ فیہا کان خیرم من اعتکاف عشر سنین، تو جو اپنے بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلا اور اس کو پہنچ گیا، یعنی پورا کرنے کے اندر لگ گیا، تو یہ اس کے لیے 10 سال کے نفلی اعتکاف سے بہتر ہے. 10 سال کا نفلی اعتکاف. اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ اذا وجدت لی طالبا فکن لہ خادما، کہ جب تم کسی طالب کو دیکھو، یعنی کوئی شخص ایسا دیکھو کہ جو کہ میری جستجو رکھتا ہے، مجھ سے واصل ہونا چاہتا ہے، مجھ کو خوش کرنا چاہتا ہے، تو وہ میرا طالب ہے. جب تم کسی طالب کو دیکھو تو اس کی خدمت کے اندر لگ جاؤ. اسی وجہ سے ہمیں اپنے مشائخ کی خدمت کرنی چاہیے کہ وہ ہم ان کو اپنا شیخ کہتے کیوں ہیں؟ لمبی داڑھی کی وجہ سے شیخ کہتے ہیں، ان کو جبے کی وجہ سے شیخ کہتے ہیں، ان کو ان کے جو ہے وہ چند کتابیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں دوسروں کے مقابلے میں، اس وجہ سے ان کو شیخ کہتے ہیں. نہیں، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. تو جب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں تو پھر وہ اللہ کے طالب ہیں. تو فرمایا کہ جب تم میرے کسی طالب کو دیکھو تو اس کا خادم بن جاؤ. ہر کی خدمت کرد او مخدوم شد، کہ ہر خدمت کرنے والے کی خدمت کی گئی ہے، ہر خدمت کرنے والے کی خدمت کی جاتی ہے. یہ فارسی کا ایک شعر ہے ضرب المثل کے طور پر بھی، کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خدمت کرتے ہیں، ان کے جوانی کو دیکھیں، ان کے بچپن کو دیکھیں، انہوں نے دوسروں کی خدمت کری تھی اور بہت زیادہ خدمت کری تھی. آج ہم اپنے حضرت کی بڑھاپے کو دیکھتے ہیں، بزرگی کو دیکھتے ہیں، لوگ آگے پیچھے پھر رہے ہیں، ویل چیئر چلانے کے لیے ایک دوسرے سے جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہر قسم کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن ہم نے ان کا جوانی نہیں دیکھی. لوگ ان کی جوانی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہر وقت دوسروں کی خدمت میں لگے رہتے تھے، حتیٰ کہ اپنے شیخ کا جو اجتماع ہوتا تھا تو اس کے اندر وہ ان کی جو ڈیوٹی ہوتی تھی وہ مطبخ میں ہوتی تھی، جہاں پہ دیگیں چڑھ رہی ہوتی ہیں، جہاں پر جو ہے وہ کھانے پینے کا سارا کا سارا کام کیا جا رہا ہوتا ہے. اور جب حضرت کو خلافت کے لیے ان کے حضرت نے اسٹیج کے اوپر بلوایا تھا تو اس وقت بھی وہ کھانے کا انتظام کر رہے تھے، اور فرماتے ہیں کہ میرے کپڑوں کے اوپر کری لگی ہوئی تھی और पूरी बदबू आ रही थी खाने की, यानी खुशबुएं बदबुएं सब कुछ जो है वो मेरे कपड़े में से आ रहा था। तो जब मुझे स्टेज के ऊपर से बुलवाया गया तो मैं ये डर सोच के डर गया कि अब हजरत मुझसे ना देगों का हिसाब पूछेंगे कि हाँ भी कितनी देगें तैयार हो गई, कितने मेहमान आ गए, कितने मेहमानों का खाना तैयार हो गया। तो मैं फौरन से हिसाब करने लगा ताकि मैं जाकर के हजरत को हिसाब दे सकूं, देगों का हिसाब दे सकूं। तो जब मैं स्टेज के ऊपर पहुंचा तो हजरत के साहिबजादे ने मुझे फरमाया कि अभी आपको इजाजत दी जाएगी। तो खिदमत के अंदर लगे होते हैं तब जाकर के फिर इनकी खिदमत की जाती है। हर की खिदमत कर औ मखदूम शुद, हर के खुद राह दीद औ महरूम शुद। और जो खुद राह होता है ना, यानी जिसको कि सिर्फ अपना आप नजर आता है, जो कि खुद गर्ज होता है, जिसको कि दूसरों की खिदमत की फिक्र नहीं, अपनी खिदमत की फिक्र होती है, मेरी किसने खिदमत करी और मेरी किसने खिदमत नहीं करी, मुझे किसने इज्जत दी मुझे किसने इज्जत नहीं दी, वो हर वक्त मैं और मैं के चक्कर में रहता है ना, वो महरूम होता है, वो महरूम होता है, उसको कुछ नहीं मिलता। साथी के हक का अमली नमूना, इसकी मिसालें सलफ सालेहीन की जिंदगियों में देखी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में तशरीफ ले जा रहे हैं, एक सहाबी भी साथ हैं। एक जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मिसवाकें बनाई, उनमें से एक मिसवाक सीधी थी, खूबसूरत थी, और दूसरी मिसवाक जरा टेढ़ी सी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधी मिसवाक अपने सहाबी को दे दी। तो सहाबी ने कहा कि ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जी चाहता है कि ये खूबसूरत और सीधी मिसवाक आपके पास होती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा भी जी चाहता है कि ये मिसवाक आपके पास होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर दिखा दिया कि ये साथी का हक होता है ईसार करना। जो चीज वो आपको दे रहा है वो उसको लौटा दिया, जिस चीज की आपको जरूरत थी वो दूसरे को दे दी, इसको ईसार कहते हैं, यानी अपने ऊपर किसी दूसरे को तरजीह देना। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। गर्मी का मौसम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहाने के लिए कुएं पर तशरीफ ले गए। गो करीब कोई नहीं था मगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा करना पसंद फरमाते थे। चुनाचे हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चादर पकड़कर खड़े हो गए और उसकी ओट में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमा लिया। जब गुस्ल फरमा लिया तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुज़ैफ़ा गर्मी है, जैसे मुझे गुस्ल की जरूरत थी तो तुम्हें भी है, अब तुम गुस्ल कर लो, मैं चादर से पर्दा करूंगा। तो हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब, ये कैसे हो सकता है? फरमाया नहीं, जैसे मुझे जरूरत थी ऐसे तुम्हें भी जरूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरार किया और ताकीद के साथ उनसे फरमाया कि गुस्ल करें, और जितनी देर वो गुस्ल करते रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर के जरिए पर्दा करके खड़े रहे। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क है। तो महबूब कुल जहान, यानी किसकी बात हो रही है, महबूब कुल जहान। आज जहां इस आदत से जुमा पड़ा तो वहां पे इमाम साहब ने दूसरी रिकत के अंदर सिर्फ ये वाली आयत पढ़ी, इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि वसल्लम तस्लीमा। इसको सुन करके ना याजुस उसी वो सोच रहा था कि अल्लाह ताला, अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या है, इस पूरी की पूरी कायनात का खालिक मालिक चलाने वाला राज़िक सब कुछ अल्लाह ही तो है। और वो अल्लाह अपने फरिश्तों के साथ मिलकर के नबी अलैहिस्सलाम सलाम के ऊपर दुरूद शरीफ भेजता है तो क्या बात होगी नबी अलैहिस्सलाम सलाम की, कुछ तो खास बात होगी ना। यानी सब कुछ तो नबी अलैहिस्सलाम सलाम की खासियत है, वो अल्लाह इनके ऊपर सलातो सलाम पेश करता है। तो हम उस शख्सियत की बात कर रहे हैं कि वो चादर पकड़ कर अपने खादिम को पर्दा करवा रहे हैं कि तुम गुस्ल कर लो। यदि हमारे जैसे आपके जैसे की बात नहीं हो रही कि हाँ भाई थोड़ा सा इसके पास ज्यादा था उसके पास थोड़ा कम था, तो वो थोड़ा सा ज्यादा अमीर थे तो उन्होंने गरीब साहब की थोड़ी खिदमत कर दी। नहीं, महबूब कुल जहान, अल्लाह के महबूब, उनकी बात हो रही है। चुनाचे अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि काफिला सफर पे जा रहा था तो उसमें ऐसे लोग थे जो रोजेदार थे, चंद एक थे तो जो रोजे से नहीं थे। जो रोजेदार नहीं थे उन्होंने दूसरों का सामान उठा लिया और मंजिल तक पहुंचा दिया, और जब मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने जल्दी जल्दी खेमे भी लगा दिए ताकि रोजेदार लोग साये के अंदर बैठ सके। जब इफ्तार का वक्त हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज रोजा ना रखने वालों को अल्लाह ताला ने रोजा रखने वालों से ज्यादा अजर अता फरमा दिया, ना रखने वालों को रखने वालों से ज्यादा अजर अता फरमा दिया। रोजा रखने वालों को थोड़ा अजर मिला और जो खिदमत पर लग गए थे अल्लाह ताला ने उनको ज्यादा अजर अता फरमा दिया। सफर के अंदर रोजा फर्ज नहीं होता, फर्ज का सवाब ہر قسم کی نفل سے زیادہ ہے، ہر چیز سے زیادہ ثواب فرض کا ہے. یہاں پر فرض کی بات نہیں ہو رہی، یہ روزہ فرض نہیں تھا جنہوں نے بھی رکھا تھا. بے شک رمضان کا مہینہ ہو لیکن رمضان کے روزہ اس کے اندر فرض نہیں ہوتا سفر کے اندر. تو اب جنہوں نے خدمت کری تو ان کا مقابلہ نفل ایک عمل کے ساتھ تھا، مرضی تھی، رکھ لیا، ثواب ملا، نہیں رکھا، گناہ کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ اللہ نے رخصت دی ہے، اللہ نے رخصت دی ہے نا، اب گناہ نہیں ہے اس کے اندر. تو خدمت کرنے والے آگے بڑھ گئے ثواب کے اندر. اس لیے فرمایا کہ جب دو ساتھی دوست بنے تو دوسرے کا حق بہتر ادا کرے، وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے. تو دوستی کا تو حق یہی ہے کہ دوسرے کا حق ادا کرے. اظہار تشکر کے طور پر نعمتوں کا استعمال محمود ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ یہ دین سراسر حق ہے، حق ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا، نبی علیہ السلام کا حق ادا کرنا. اب ہم اللہ کی دوستی کے امیدوار ہیں لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کریں، نبی علیہ السلام کی دوستی کے امیدوار ہیں کہ جی نبی علیہ السلام کا ہم عاشق کہلانا چاہتے ہیں اور امتی کہلانا چاہتے ہیں اور قیامت کے دن ہم چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں بھول نہ جائیں. یعنی کتنی بڑی دوستی کی ہم ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ جب پوری کی پوری امت وہاں پر حاضر ہوگی تو اس وقت نبی علیہ السلام ہمیں بھول نہ جائیں. ایکسپیکٹیشن تو دیکھیں ذرا، حضرت فرماتے ہیں کہ تنخواہ چاہتے ہیں بادشاہوں جیسی اور کام ہیں بھنگیوں جیسے. تنخواہ مانگتے ہیں بادشاہوں جیسی اور کام ہیں بھنگیوں جیسے. بھنگیوں جیسے کام کریں گے، بادشاہوں جیسی تنخواہ. تو بھائی ہماری تو ساری کی ساری ایکسپیکٹیشن یہی ہے نا کہ اس دن اللہ بھی ہمیں نہ بھولے، اس دن نبی علیہ السلام بھی ہمیں نہ بھولے. کتنی بڑی ایکسپیکٹیشن ہے اللہ اس کے نبی علیہ السلام سے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں زندگی کے اندر؟ نہ اللہ کا حق ادا کرنا، جھوٹ در جھوٹ، سچ بولنا اللہ کا حق تھا. اور ہماری قومی شناخت کیا ہے؟ جھوٹی قوم. ہماری قومی شناخت اگر کوئی ایک لفظ بولا جائے نا کہ اس پاکستانی قوم کی کیا شناخت ہے، جھوٹی قوم، جھوٹی قوم. اللہ کا حق ادا نہیں کیا، نبی علیہ السلام کا حق ادا نہیں کیا. کیا سمجھ کر رکھا ہوا ہے ہم نے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو دوسرے ادیان اور دوسری سوچوں اور دوسرے نظریات کے مقابلے میں؟ کیا حق ادا کیا ہم نے نبی علیہ السلام کا؟ تو دوستی تو بھائی حق ادا کرنے سے بنتی ہے نا. یہ تو نہیں کہ آپ حق مارے اور کہیں کہ میں اس کا دوست ہوں اور وہ بھی میری دوستی کا حق ادا کرے. سوچنا چاہیے. جھوٹ بولتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ مانیں نہ یا مانیں، آپ سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اچھی اچھی پیاری پیاری صورتیں بنا کر کے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس پیاری پیاری صورت بنانے کا. اب اللہ تعالیٰ آپ کا جھوٹ کھول دیتا ہے نا اس فقیر کے اوپر، اب ان پیاری صورتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان پیاری صورتوں کا. زہر لگتی ہیں یہ صورتیں اس وقت جب جھوٹ کھل جاتا ہے. تو اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیا کریں کہ آپ نے کتنا جھوٹ بولا ہے اور کب جھوٹ بولا ہے. واٹس ایپ میسج اٹھا کے دیکھ لیا کریں، جو لکھا تھا نا وہ سچ تھا کہ وہ جھوٹ تھا، سچ تھا کہ وہ جھوٹ تھا. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے زراعت کے لیے بہت زمین دی تھی اور تجارت کے لیے بہت مال دیا تھا. کہتے ہیں کہ زمانے میں ان کے گھوڑے لوہے کی نہیں بلکہ چاندی کی کیلوں کے ساتھ باندھے جاتے تھے. اس زمانے میں چاندی کی ویلیو آج کی ویلیو جیسے نہیں تھی، سونے اور چاندی کی ویلیو میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا تھا. تو ان کے خیمے کی کیلیں بھی چاندی کی بنی ہوئی ہوتی تھی. ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ اپنے بندے پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ. اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ اپنے بندے پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی کو عطا کرے اور وہ کہے کہ میں نے تو اب پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے ہی رہنا ہے. اب پھٹا پرانا کپڑا پہنیں گے تو کیا فقیر لوگ ریشم کے کپڑے پہنیں گے؟ یعنی اچھے کپڑے پہنیں گے، ریشم تو مردوں کے اوپر حرام ہے. یہ محاورتاً استعمال کیا کہ کیا فقیر لوگ ریشم کے کپڑے پہنیں گے. وہ بیچارے کہاں سے لیں گے؟ تو شریعت نے کہا کہ تمہیں ملا ہے تو تم اچھے کپڑے پہنو، روز پہنو، روز صدقہ کرو. کس نے منع کیا ہے؟ تو امیر کو کہا کہ تم بے شک اچھے کپڑے پہنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی مثال دی. علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں یمنی چادر 45,000 درہم کی ملتی تھی. 45,000 درہم. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خرید کر اوڑھی اور تھوڑی دیر کے بعد اتار کر کسی کو صدقہ دے دی. آج ہے کوئی جوڑا جو 45,000 ریال کا ملے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نعمت کے اظہار کے طور پر قیمتی کپڑے بھی پہنے. تو نبی علیہ السلام بزنس نہیں کیا کرتے تھے، وہ بعثت سے پہلے جتنے تجارتی قافلے میں گئے، بعثت سے پہلے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کے اندر بھی تجارت نہیں کیا کرتے. نبی علیہ السلام کی کوئی دکان نہیں تھی، کوئی کھیت نہیں تھا، کوئی کھلیان نہیں تھا. نبی علیہ السلام کے پاس کہاں سے آتے تھے پیسے؟ جبرائیل علیہ السلام لا کے دے دیتے؟ نہیں، نبی علیہ السلام کو ایمان والے ہدیہ دیا کرتے تھے، جس کو کہ آج کل جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تو لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں. مولوی صاحب، یہ علماء کرام، یہ لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں. لعنت ہے تمہاری شکل کے اوپر، تم کس چیز کے اوپر پل رہے ہو؟ حرام کے اوپر پل رہے ہو تم؟ تم کس چیز کے اوپر پل رہے ہو؟ جو یہ بولنے والے ہیں وہ لوگوں کی ٹیکس کی کمائی کے اوپر پل رہے ہوتے ہیں، جس کو دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے ملکوں کے اندر کم از کم ٹیکس کے بدلے میں ان کو کوئی سہولیات نہیں مل رہی ہوتی، نہ ان کی جان محفوظ کی جا رہی ہوتی ہے، نہ ان کا مال محفوظ ہوتا ہے، نہ ان کو کہیں پہ عزت مل رہی ہوتی ہے. تو ٹیکس کس بات کے لے رہے ہو تم؟ کس بات کے ٹیکس لے رہے ہو؟ زور زبردستی کے، کہ اگر ٹیکس نہیں دو گے تو تمہارا پانی بند کر دیں گے، ٹیکس نہیں دو گے تو تمہاری بجلی بند کر دیں گے، ٹیکس نہیں دو گے تو تمہارے ساتھ یہ برا کر دیں گے. اس وجہ سے لوگ زبردستی ٹیکس دیتے ہیں اور اس ٹیکس کے اوپر تمہاری تنخواہیں چلتی ہیں، اس ٹیکس کی وجہ سے تمہیں تنخواہیں ملتی ہیں. حرام کا تم کھا رہے ہوتے ہو. جتنے پبلک سرونٹس ہیں جو ٹیکس کی کمائی کے اوپر پل رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے، اور وہ مولویوں کو کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے ٹکڑوں کے اوپر پلتے ہیں. ان کو لوگ اپنے دل کی رضا سے دے رہے ہوتے ہیں، دل کی خوشی سے دے رہے ہوتے ہیں، تمہاری طرح نہیں ہاتھ مروڑ کر کے پیسے نکال رہے ہوتے لوگوں کے. ان کے پاس جتنا حلال ہوتا ہے نا، تمہارے تو نسلوں کے اندر اتنا حلال کبھی نہیں ملا ہوگا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ ہدیہ دیا کرتے تھے. اس کی وجہ سے جب کبھی بڑا ہدیہ آ گیا تو 35,000 درہم کی جو ہے وہ چادر خرید لی اور اس کو اوڑھ کر کے پھر اس کے بعد صدقہ کر دیا اس کو. تو چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی اللہ رب العزت کی مجھ پر عنایت کی نظر ہوتی تھی تو الہام ہوتا تھا کہ عبد القادر اچھے کپڑے پہن، میں تجھے دیکھوں. دل میں خیال آتا تھا، اور چونکہ یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے شیطان ان کے دل کے اندر خیالات اتنی آسانی سے نہیں ڈال سکتا. تو یہ خیال ہوتا ہے، اس کو الہام کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ یہ خیال ڈال رہا ہے، اسی کو الہام کہا جاتا ہے کہ تم اچھے کپڑے پہنو، میں تمہیں دیکھوں. تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اثر اپنے بندے کے اوپر دیکھنا پسند فرماتے ہیں. تکبر نہ ہو، عجب نہ ہو، دنیا کی محبت دل میں نہ ہو، بلکہ اظہار نعمت کے طور پر، اظہار تشکر کے طور پر انسان اس کو پہنے تو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. یہ جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں نا آج کل، خصوصاً بڑے علماء، بڑے مشائخ، ان کے پاس جو بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ بڑی گاڑیوں کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں. جی یہ شیخ صاحب جو ہیں یہ پراڈو کے اندر جا رہے ہیں، یہ شیخ صاحب جو ہیں یہ پتہ نہیں کسی اور اس قسم کی چیز کے اندر جا رہے ہیں، تو یہ کیوں بڑی بڑی گاڑیاں پہنتے ہیں؟ یہ کیوں جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بڑی گاڑیوں کے اندر پھرتے ہیں؟ اس کی وجہ جو ہے نا دو ہوتی ہیں. ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف جو ہے نا بہانے بازی ہوتی ہے، خود نہ دین پہ چلنے کا بہانہ ہوتا ہے کہ اعتراض کر دو دین والوں کے اوپر، ان کے اوپر انگلیاں اٹھاؤ، ان کو جو ہے وہ برا بنا کر کے پیش کرو، تو اب آگے سے کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا مجھ سے، کوئی مجھے جو ہے وہ دعوت و تبلیغ نہیں کام نہیں کر سکے گا، فوراً جو ہے وہ اعتراض کر کے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک تو یہ وجہ بنتی ہے کہ صرف جو ہے نا یہ جان چھڑانے کے لیے اس قسم کے اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت کا نہ ان کو پتا ہوتا ہے، نہ ان کو معلوم کرنے کی فکر ہوتی ہے اس بات کی. یہ معلوم تو کریں، ہو سکتا ہے ان کے بھائی کسی خادم کی گاڑی ہو، ان کی اپنی ہو بھی نہ، نہیں मालूम करने का टाइम नहीं है मेरे पास, बस बकने का टाइम है मेरे पास। और दूसरी क्या वजह होती है कि चूंकि इनके दिल अल्लाह ताला की याद से बिल्कुल गाफिल होते हैं, बिल्कुल गाफिल दिल होते हैं ना, अल्लाह ताला के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, ना सबर का ताल्लुक, ना शुक्र का ताल्लुक, ना जिक्र का ताल्लुक। अब इनको ये फिनोमेना समझ ही नहीं आ सकता कि कोई बड़ी गाड़ी के अंदर बैठ करके अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करता है, कोई अच्छा कपड़ा पहन करके अल्लाह ताला का जिक्र कैसे करता है। ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ सकता ऐसे लोगों के, क्योंकि इनको पता ही कुछ नहीं कि ये चीजें क्या होती हैं, ये शुक्र क्या होता है, ये दिल की कैफियत क्या होती है, ये तकब्बुर से दिल का साफ होना क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, पता ही नहीं होता, ना कभी किसी ने बताया, ना कभी किसी से पूछने की कोशिश करी, ना कभी से सुनने की कोशिश करी, ना दीन का कभी इल्म हासिल किया, ना औलिया अल्लाह के कभी वाकयात पढ़े, ना जो है वो कुरान शरीफ के साथ कोई ताल्लुक है, ना हदीस मुबारक के साथ कोई ताल्लुक है, किसी चीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस वजह से ना ये चीजें इनके लिए फॉरेन है, बिल्कुल परदेसी चीजें हैं ये, जैसे परदेसी चीज को कोई समझ नहीं पाता ना कि भाई ये तो मेरे कल्चर से बिल्कुल, ये बिल्कुल अलग कल्चर है। ये दिल के अंदर अल्लाह की याद का होना, चाहे हाथ पैर जो है वो कामकाज में मसरूफ हो, हाथ पैर जो है वो सोने चांदी के अंदर डूबे हो, लेकिन दिल अल्लाह की याद और शुक्र से लबरेज हो, ये एक कल्चर ही अलग है। ये तो ऐसे लोगों के लिए तो इस कल्चर का कोई पता ही कोई नहीं, तो कैसे इस बात को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ये लोग जो है ना वो बड़ी गाड़ियों के अंदर बैठते हैं, तो फिर कैसे अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली बनते हैं। ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह पर अल्लाह ताला की नेमतों की फरावानी, फरमाते हैं कि उनको अल्लाह ताला ने बहुत दिया था। चुनाचे एक मरतबा मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि मैं किसी से बैत का ताल्लुक जोड़ू। लोगों से पता चला कि इस वक्त सबसे मकबूल शेख ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह के वक्त के बादशाह भी उनके मुरीद थे, और उनका एक कौल बड़ा अजीब है, वो ये है कि अगर मैं पीरी मुरीदी करता तो दुनिया में किसी पीर को कोई मुरीद ना मिलता, मगर मुझे तो अल्लाह ताला ने अहयाए सुन्नत के लिए पैदा फरमाया है। अगर मैं पीरी मुरीदी करता तो दुनिया में किसी पीर को मुरीद ना मिलता। ये कभी कभी जो है वो अल्लाह वाले हाल में आकर के ऐसे कलमात का इजहार फरमा देते हैं, और ये बिल्कुल हकीकत होते हैं, ये झूठ नहीं होता, हकीकत होते हैं। ये और बात है कि हमें समझ में आते इसका मतलब क्या होता है, लेकिन मुझे तो अल्लाह ताला ने अहयाए सुन्नत के लिए पैदा फरमाया। क्या मतलब, पीरी मुरीदी करता तो सारे के सारे मुरीद जो है ना वो मेरे पास आते, अगर मैं बैठता और बस सारे लोग मेरे पास आते और मैं मुराकबा करता रहता और लोगों पे तवज्जो डालता रहता और लोगों के लिए दुआएं करता रहता और लोगों को जो है वजीफे बताते रहता या लोगों को मामूलात बताते रहता, और उससे जो है वो लोगों को अच्छी कैफियत मिलती है, लोगों को अच्छे जज्बात मिलते और उनको जो है ना दिल के अंदर कुछ कुछ होता, तो सारे मेरे पास आते और किसी दूसरे के पास ना जाते, सारे आते और यहां पे मजमाए कसीर लग जाता, जम्मे गफीर लग जाता। लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने अहयाए सुन्नत के लिए पैदा किया। अहयाए सुन्नत का मतलब क्या होता है कि नबी अलैहिस्सलाम के दीन के उलूम को राइज करना, उलूम पढ़ाना और बिदतों का खात्मा करना, बिदतों का इनकार करना, लोगों को समझाना, लोगों को बताना कि जी ये सुन्नत नहीं है, ये बिदत है, तुमने इसको दीन के अंदर शामिल कर लिया, इसको निकालो अपनी जिंदगियों से। तो इनकी जिंदगी जो है वो ज्यादातर इस काम के अंदर लगी रहती थी। तो फरमाते हैं कि वो सुन्नत का बहुत एहतमाम फरमाया करते थे। अब मौलाना जामी रहमतुल्लाह ने उनको मिलने के लिए आए, देखा कि उनके घोड़े चांदी के कीलों से बंधे हुए हैं और खूबसूरत खेमे हैं और खेमों की कीलें भी चांदी की हैं और अंदर कालीन बिछा हुआ है। मौलाना जामी रहमतुल्लाह सब देखकर हैरान रह गए, उन्होंने दूर से देख के मिलना भी पसंद न किया, बस इतना कहा न मर्द अस आ कि दुनिया दोस्त तारत, कि वो मर्द नहीं होता, यानी वो रिजालुल्लाह नहीं हो सकता कि जो दुनिया से इतनी मोहब्बत करे, इतना सोना चांदी, इतना जो है वो कालीन है, इतना जो है वो। तो ये कहकर के वो चले गए। अल्लाह की शान के रास्ते में एक जगह नमाज पढ़ी तो कलूले का वक्त था, थके हुए थे तो मस्जिद में ही लेट गए। जब लेटे तो ख्वाब देखा कि क़यामत का दिन है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, बहुत सारे लोगों ने मौलाना जामी को घेर लिया है और कोई कहता है कि आपके जिम्मे मेरा ये हक है, कोई कहता है कि मेरा ये हक है। वो लोग इतने थे कि अगर उनको मौलाना اپنی ساری نیکیاں بھی دے دیتے تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اصول یہ ہے کہ جب حق ادا کرنے کے لیے نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر ان کے گناہ جو ہیں وہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ تو مولانا خوب گھبرائے، خواب کے اندر ہی گھبرائے۔ اس پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ ایک صاحب ہے جن کے پیچھے لاکھوں کا مجمع ہے اور وہ سواری پر سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ پوچھا تو پتا چلا کہ خواجہ احراز رحمتہ اللہ علیہ، لاکھوں کا مجمع ان کے پیچھے کیوں تھا؟ یہ تو پیری مریدی کر ہی نہیں رہے تھے، پھر لاکھوں کا مجمع کہاں سے آ گیا؟ اس لیے کہ جس نے کسی کو دین کا علم سکھایا نا، وہ بھی اس کا مرید ہی ہے، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی ہے، وہ بھی اسی کا تابع ہے۔ اس کا ثواب جو ہے وہ اوپر اس کے استاد کو مل رہا ہوگا، اس کے شیخ کو مل رہا ہوگا۔ تو قریب سے گزرے تو خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ رک گئے، یعنی خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ رک گئے آ کر کے مجھے دیکھ کر کے۔ پوچھا کہ مولانا پریشان کیوں ہیں آپ؟ خواب میں ہی مولانا نے بتایا کہ حق والے مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں اور میرے پاس تو اتنی نیکیاں ہیں نہیں کہ ان سب کو پوری ہو جائیں۔ تو خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا، ہماری نیکیوں میں سے ان کے لیے حصہ کچھ دے دو، ہماری نیکیوں میں سے تھوڑی نیکی ان کو دے دو۔ اور جب نیکیاں دے دی گئیں تو لینے والے راضی ہو گئے، یعنی حضرت خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اتنی نیکیاں تھیں، اتنی نیکیاں تھیں کہ تھوڑی سی مولانا جامی کو دی اور سارے حقوق والوں کے حقوق ادا ہو گئے۔ کیونکہ یہ پیرامڈ کا کانسیپٹ ہوتا ہے نا، پیرامڈ کانسیپٹ، جو اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا، نیچے والوں کی ساری نیکیاں اوپر جا رہی ہوتی ہیں، سم ٹوٹل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے سارے لوگوں کی نیکیاں اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیکی ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، تو ابو بکر کا پلڑا بھاری ہوگا۔ کیسے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ایمان لے کر کے آئے، وہ بیٹھے نہیں رہے، وہ بھاگنا شروع ہو گئے، دوڑنا شروع ہو گئے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے لائے ایمان کے اندر، اور عشرہ مبشرہ کتنے دوسرے صحابہ کو پکڑ کے لے کر کے آئے۔ اور معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا، مدینہ طیبہ ہجرت کے لیے جاتے ہیں، مسجد نبوی کس نے خرید کر کے نبی علیہ السلام کو ہدیہ کری تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ جتنے اعمال مسجد نبوی کے اندر ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، سب کا ثواب ابو بکر صدیق ہوتا ہے۔ تو خود نہیں نیکیاں کر رہی ہیں، یہ نہیں کہ بس ہر وقت جو ہے وہ تہجد پڑھے جا چلے آ رہے ہیں، ہر وقت تلاوت کے لیے چلے جا رہے ہیں، ہر وقت جو ہے نمازیں پڑھے چلے جا رہے ہیں، ہر وقت کوئی اور کام کرے جا رہے ہیں۔ نہیں، اتنی عمر نہیں ہوتی کسی کے پاس، اتنا وقت نہیں ہوتا، ذمہ داریاں، دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو ساری امت کے مقابلے میں زیادہ نیکیاں ایسے بن گئیں۔ پھر آنکھ کھل گئی، اب مولانا نے تعبیر یہ دی کہ مجھے انہیں سے فائدہ ہوگا، میں دوبارہ ان کے پاس جاتا ہوں۔ تو گھر جانے کی بجائے واپس چلے آئے۔ جب واپس آئے تو کہنے لگے کہ اب تو میں ملوں گا اور حقیقت کا پتہ کروں گا کہ یہ کیوں اتنی سارا ان کے پاس مال و دولت ہے۔ تو جب آئے اور ملاقات ہوئی تو خواجہ صاحب نے آتے ہی پوچھا کہ مولانا، جب پہلی مرتبہ آئے تھے تو کیا پڑھا تھا؟ یہ اللہ والے بھی دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں ان کو میسج کر دیتے ہیں۔ تو ادھر بھی ایک بلو ٹوتھ سسٹم ہوتا ہے، خود بخود میسج پہنچ جاتا ہے۔ تو بھائی یہ تو اللہ نے کرنا ہوتا ہے نا، شیخ صاحب کو کیا پتا دیوار کے پیچھے، شیخ صاحب کو تو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا ہوتا، شیخ صاحب کو تو کسی کے دل کی کیفیت کا نہیں پتا۔ یہ سب کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جو بھی کشف و الہام ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو بصیرت اور بصارت ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے، تو اپنے نیک بندوں کو دیتے ہیں، اور ہمیں نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہی ہمارا کچھ مسئلہ خراب ہوگا۔ مولانا سے جب پوچھا گیا تو مولانا نے ٹالنے کی کوشش کی، خواجہ صاحب کے اصرار کرنے پہ مولانا نے بتایا کہ حضرت میں نے بس یہ کہہ دیا تھا کہ نہ مرد است ہاں کہ دنیا دوست دارد، کہ وہ مرد نہیں جو دنیا کو دوست بنائے۔ تو حضرت نے اگلا فقرہ کہہ کر شعر کو مکمل کر دیا، اگر دارد برائے دوست دارد، اگر دارد برائے دوست دارد، یعنی دنیا ہو تو وہ اللہ کے لیے ہو، اپنے نفس کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اپنے دوست یعنی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اگر دنیا ہے تو۔ تو خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا دی تھی مگر وہ اللہ کے لیے تھی۔ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے لیے خیمہ لگایا گیا اور اسی دوران بارش ہو گئی۔ اب باقی سب لوگوں کے پاس خیمہ تھا نہیں، تو خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آؤ میرے خیمے کے اندر چلے آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو آپ کے لیے، کہنے لگے کہ مجھے اس کی طہارت میں یقین نہیں ہے، کیونکہ مجھے تردد ہے اس لیے میں اس کے اندر نہیں جاتا، آپ بے شک چلے جائیں۔ سارے لوگوں کو خیمے میں بھیج دیا اور خود بارش میں بھیگتے رہے، طہارت میں شک ہونے کا صرف بہانہ تھا اور ان کو اندر بھیجنا اور خود بارش میں بھیگنا مقصد تھا۔ یعنی ان کو تردد ہوگا، اس کو انہوں نے استعمال کر لیا اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کو اندر بھیج دیا، اور چونکہ کسی دوسرے کو تردد نہیں تھا تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ اندر جانے میں کوئی حرج بھی نہیں تھا. دوپہر کے وقت جب وہ اپنے باغات میں جاتے تھے تو اتنی گرمی ہوتی تھی کہ مزدور لوگ گرمی کی وجہ سے سائے تلاش کرتے تھے اور سایہ نہیں ملتا تھا، تو حضرت نے معمول بنایا کہ میں باغات کی جانچ کے لیے، جائزے کے لیے جایا کروں گا. صبح سے لے کر چاش تک اپنے معمولات کرتے رہتے تھے. جب ذرا گرمی کا وقت ہوتا تو گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑتے. لوگ سمجھتے کہ جائزہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ اس لیے جاتے تھے کہ جتنے مزدور ہیں وہ سب میرے خیمے کی چھاؤں میں میری غیر موجودگی میں آرام کر لیں. مزدور ان کے خیمے میں آرام کرتے اور یہ دھوپ میں گھوڑے پر چکر لگاتے رہتے. مزدور اٹھتے تو وہ واپس آ جائے کرتے تھے. یہ ہمارے مشائخ تھے، یعنی مال پیسہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا لیکن خدمت میں دوسروں سے آگے ہی رہتے تھے اور اپنے خادموں کی خدمت کرتے تھے. ہمارے اکابر علماء دیوبند کے واقعات اس بارے میں بہت زیادہ ہیں. حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کے سسر تھے مولانا محمد رام پوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ پڑھنے کے لیے دیوبند آئے ہوئے تھے مگر بڑے خاندان کے تھے، تو ان کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ یہ چٹائی پر سوتے ہیں جیسے عام رہائشی طلبا سوتے ہیں، تو انہوں نے محسوس کیا کہ جی بڑے خاندان کے ہیں، کیوں نہ ان کے لیے کوئی چارپائی کا انتظام کیا جائے. چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر گئے اور چارپائی اپنے سر پر اٹھائی اور لے کر مدرسے میں آئے. اللہ کی شان کے اتنے میں مولانا محمود رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ گئے. جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ وہ سامنے آ گئے ہیں اور دیکھ لیں گے اور کہیں گے کہ یہ آپ نے کیوں اٹھائی ہوئی ہے، تو چارپائی کو نیچے رکھ دیا اور کہنے لگے لے جاؤ میاں اپنی چارپائی، ہم بھی آخر کو صاحبزادے ہیں. اور یہ بات اس لیے کہی کہ وہ آگے سے یہ نہ کہہ سکیں کہ آپ نے یہ کیا کیا. اکابر اپنے اساغر کی اس طرح خدمت کیا کرتے تھے. کسی سے ہمارا تعلق سفر کا ہوتا ہے. آگے جو ہے نا حضرت نے اب ایک دوسری جہد شروع کر دی ہے، اور ایسی شروع کری ہے کہ چھپر پھاڑ کے ماشاءاللہ. تو اب ذرا مسئلہ نیوٹرل سے ہو کر کے اب جو ہے وہ دوسرا والا معاملہ شروع ہو گیا. تو فرماتے ہیں پوری زندگی کے ساتھ ہی. کسی سے ہمارا تعلق سفر کا ہوتا ہے، کسی سے اعتکاف کے 10 دن کا، کسی سے چند گھنٹے کا، اور میاں بیوی کا تعلق اور ساتھ زندگی بھر کا. کیا ہم بیوی کا خیال کرتے ہیں؟ کیا بیوی اپنے خاوند کا خیال کرتی ہے؟ اگر چند قدم کے ساتھی کا خیال رکھنے کا بھی شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر دو بندے ساتھ چلیں اور ایک دوسرے کا نام نہ پوچھیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بے وفائی کرنے والے ہیں، تو جب چند قدم کے ساتھ کا بھی خیال نہ رکھنا اللہ کو ناپسند ہے، تو جہاں زندگی کے ساتھی کا معاملہ ہو ہمیں اس کا کتنا خیال کرنا چاہیے. اپنے آپ کو اس پیمانے پر تولیں کہ ہمارے اندر ساتھی کا حق ادا کرنے والا خلق کتنا موجود ہے. وہ خوش نصیب گھرانے ہیں جہاں بیوی اپنے خاوند کا خیال رکھتی ہے اور خاوند اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے. اب جو ہے شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم، جن کو کہ بہت سارے ان کے معاصر جو ہے نا وہ عورتوں کا پیر کہتے ہیں، عورتوں کا پیر، کیونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، یہ سازش کا اپنا ذاتی ویسے مشاہدہ اور اپنا ذاتی خیال ہے، کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جتنا ازدواجی معاملات کے اوپر تفصیل کے ساتھ ہمارے حضرت نے بات کری ہے اور جتنا عورتوں کے حقوق کے اوپر بات کری ہے اتنا شاید کسی اور نے نہیں کیا. باقی سارے اکابرین ہمارے سر آنکھوں پر ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن کسی نے سیاست کے اندر بہت بڑے کام کیے، کسی نے اقامت دین کے اوپر بہت کام کیا، کسی نے جو ہے وہ حدیث کی بہت زبردست خدمت کری، کسی نے تفسیر کی زبردست خدمت کری، کسی نے کچھ. لیکن یہ دو اکابرین ہمارے ایسے نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے میاں بیوی کے تعلقات کے اوپر بہت زیادہ کام کیا، اور خالی یہ نہیں بیانات میں یا خالی یہ نہیں کہ کتابیں لکھ کر کے، بلکہ ذاتی طور پر انفرادی وقت دے کر کے. میاں بیوی چل کے آ جائیں نا، ہم نے دیکھا 2-2 گھنٹہ ہمارے حضرت ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. 2-2 گھنٹہ کتنا قیمتی وقت ہے. باہر لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی، لائن لگی ہوئی ہے کہ جی وہ بھی آئیں گے ملنے کے لیے، اور ملنے والوں میں علماء بھی ہیں، دوسرے حضرات بھی ہیں، دین کے کام کرنے والے لوگ بھی ہیں، ایک سے ایک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اگر میاں بیوی کا معاملہ آ جاتا ہے حضرت نکل کے نہیں دے رہے، اندر سے بیٹھے ہوئے ہیں، بند ہے کمرہ، घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए। रियाज शहर आते थे बुक फेयर जाने के लिए कि जी महदुल फकीर के लिए यहां से बुक्स खरीदेंगे, और बुक फेयर इतना अहम होता था, वहां पे खुद जाया करते थे, किताबों की तहकीक कर रहे होते थे, किताबें ले ले करके लोगों को ऑर्डर दे रहे होते थे, ये करो ऐसे पहुंचाओ, और फिर उसके बाद उन किताबों को हम यहां से शिप किया करते थे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता था वो। लेकिन मियां बीवी का मामला आ गया, हम हैरान है, हजरत ने बुक फेयर को साइड पे रख दिया, गोया कि वो अहमियत उसकी खत्म हो गई। अब मियां बीवी के साथ बैठे हुए और निकल कर ही नहीं दे रहे। उसी तरीके से हमने और भी इतने मौके के ऊपर इस तरह का मामला देखा। हमें तो जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें तो रुलना पड़ता है हजरत के वक्त के लिए, अल्लाह का शुक्र है मियां बीवी के झगड़े लेके नहीं जाना पड़ा कभी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फरमाते हैं ये सारी तफसीर किस लिए करी है, क्योंकि बात जो है ना बीवियों से शुरू हो रही है और जरा टिका के बात हो रही है, इतनी ज्यादा टिका के हजरत ने भी जरा कमी बात फरमाई है। तो फरमाते हैं कि लेकिन हम अगर आम तौर पर देखें तो हर घर में आपको ऊंच नीच नजर आएगी, कहीं बीवी ने खाविंद को सताया होता है और कहीं खाविंद ने बीवी के नाक में दम किया हुआ होता है। शैतान ने तबीयतों में गुस्सा पैदा कर दिया, अना ऐसी भर दी कि मामूली बातों पर एक दूसरे के साथ तल्ख कलामी शुरू हो जाती है। हमारी तो समझ में नहीं आती कि खाविंद भी आलिम हो और बीवी भी आलिमा और हाफिजा हो और फिर एक दूसरे के साथ तल्ख कलामी हो रही हो। क्या ये नहीं समझते कि शरीयत ने एक दूसरे के क्या हुकूक बताए हैं? नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने फजीलत किसको दी है और मातहत किसको बनाया है? क्या नहीं समझते इस बात को? वैसे तो इनका विलायत के दर्जे पाने को दिल चाहता है कि आज घर में बैठी बैठी राबिया बसरिया बन जाएं, और अना इतनी होती है कि मामूली सी बात बर्दाश्त नहीं होती। याद रखना कि मामूली बात पर जो बीवी खाविंद पर गुस्सा करे, ये उसके अकल के चिराग गुल होने की दलील होती है। जैसे पीछे कहा था ना कि रेशम अगर आप नहीं पहनेंगे तो क्या फकीर पहनेंगे, तो वहां पर क्या कहा जा रहा था कि क्या मतलब मर्द अब रेशम पहनेंगे ताकि फकीर रेशम पहन सके? रेशम हराम है। तो फिर वो रेशम का लफ्ज क्यों आया था? वो मुहावरतन आया था। इसका मतलब ये नहीं था कि रेशम पहनना हलाल हो गया। वही उसूल यहां पर भी याद रखें, हजरत फरमा रहे हैं मामूली बात के ऊपर जो बीवी शौहर के ऊपर गुस्सा करे ये उसके अकल के चिराग गुल होने की दलील होती है। तो अब सारी बीवियां जाहिर सी बात है मामूली बात पे को थोड़ी करती हूं, गैर मामूली बात पर ही तो गुस्सा करती हूं। अल्लाह की बंदी ये बा मुहावरा बात की जा रही है, ये मुहावरतन बात की जा रही है। मतलब ये नहीं है कि आप किसी बात को गैर मामूली कहें अब आपके लिए गुस्सा करना जायज हो गया है। हरगिज जायज नहीं हुआ। गैर मामूली बात आप खुद से डिफाइन करें और आगे से गुस्सा करना शुरू हुआ। हजरत जी ने तो कहा था मामूली बात पे जो गुस्सा करती है, मैं को थोड़ी कर रही हूं मामूली बात के ऊपर गुस्सा। लेकिन जिनके अकल का चिराग गुल हो चुका होता है ना उनको ये वाली बात भी समझ में नहीं आई। मत मारी गई है उस बीवी की, मेरे अल्फाज नहीं है हजरत जी के अल्फाज, मत मारी गई है उस बीवी की। अल्लाह ताला ने खाविंद को घर का अमीर बनाया है, सरदार बनाया है, उसके साथ ऐसा रवैया और वो भी किसी आलिमा का, इसका मतलब है कि उसने दीन को पढ़ा है, दीन को सीखा नहीं है। उसको तो खाविंद का नाम पुकारना नहीं आता, खाविंद को सिर्फ उसके नाम से पुकारती है, साथ साहब का लफ्ज नहीं लगा सकती, ना पुकारना आता है ना उसके सामने तवाजो आती है। छोटा बड़े का अदब करता है मगर ये तो अपने आप को छोटा समझती नहीं है। दूध डब्बे का पिया, तालीम थी सरकार की, तो जब सरकार की तालीम हासिल करी है तो फिर छोटे बड़े के अदब की तमीज कहां से आएगी? कुरान मजीद को तो पढ़ के गुजर गई, ना कुछ समझ में आया, ना कुछ मानने की नीयत थी। बाकी हर कोई उनको छोटा नजर आता है, इसलिए कि नफ्स जो इतना मोटा होता है, इसके मुकाबले में हर कोई छोटा लगता है। बाज औरतों को देखा कि छोटी छोटी बात पे झगड़ा करती हैं। मसलन दो चीजों के दरमियान सिलेक्शन करनी थी, तो एक मोटी सी बात है कि चीजों के इंतखाब में जो नफासत औरत में हो सकती है कि रंग ऐसा हो, क्वालिटी ऐसी हो, वो नफासत मर्द में नहीं हो सकती है। ये लोग इस मामले में मोटे दिमाग के होते हैं, मर्द लोग मोटे दिमाग के होते हैं, नहीं उनको बात समझ में आ रही होती। जब उनको खरीदो फरोख्त के लिए कहेंगे तो बस ऐसे ही चीजें खरीद कर ले आएंगे। मगर अगर वो चीज खरीद कर ले आया है तो क्या अब इस बात पे झगड़ा करना चाहिए, नाराजगी का इजहार करना चाहिए? ये तो बोलना शुरू कर देती है। हम अपने साथियों से इनके हालात सुनते रहते हैं तो पता चलता रहता है कि उनकी बीवियां एक तरफ तो जिक्र करने वाली, इल्म पढ़ने वाली, तहज्जुद पढ़ने वाली, रो रो कर दुआएं पढ़ने वाली, मांगने वाली, कुरान शरीफ की तलावत करने वाली, और दूसरी तरफ जरा सी बात पर खाविंद की तनकीद शुरू कर देंगी कि आपको तो समझ ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है। अगर उसको समझ नहीं, उसको पता नहीं, अगरचे उसको समझ नहीं, उसको पता नहीं, लेकिन खाविंद तो है। जब खाविंद है तो फजीलत उसको हासिल है। कौन फजीलत डिफाइन करेगा? तुम करोगे डिफाइन फजीलत? तुम्हारे बच्चे डिफाइन करेंगे कि कौन किसकी फजीलत है? या जिसने बनाया है वो डिफाइन करेगा कि फजीलत किसकी है? मानना ही नहीं है उसको जिसने बनाया, जिसने खिलाया, जिसने घर दिया, जिसने इज्जत दी, उसको तो मानना ही नहीं है ना। तो तुम तिलावतें किस लिए कर रही हो? तुम असल में झूठे खुदा को खुश करने के लिए तिलावतें कर रही हो, क्योंकि खुदा दो होते हैं, एक सच्चा खुदा है और एक झूठा खुदा है। सारी नेकियां झूठे खुदा के लिए की जा सकती हैं, रद्द हो जाएंगी, लेकिन सारी की सारी नेकियां झूठे खुदा के लिए की जा सकती हैं। अफरा ऐता मन तखदा इलाहु हवा, क्या तुमने देखा ऐसे शख्स को कि जिसने अपने नफ्स की ख्वाहिशात को अपना खुदा बनाया हुआ है, अपना इलाह बनाया हुआ है? करो तुम जितनी नेकियां करनी है, सब मरदूद हैं, सब रद्द हैं तुम्हारी नेकियां, क्योंकि तुम अल्लाह के लिए कर रही होती तो अल्लाह के कुरान के अंदर जो बात अल्लाह ने फरमा दी है वो तुम्हारी क्यों नहीं समझ में आती है? तो इसमें ऊंच नीच ये है कि जहां खाविंद शराफत का पैकर हो वहां बीवियां बिगड़ती हैं, और जहां बीवी खिदमत, शराफत, वफादारी का पैकर हो वहां खाविंद बिगड़ जाता है। इसी वजह से मैं खिदमत नहीं करती, इसी वजह से मैं वफादारी, खाविंद बिगड़ जाएगा, जानने में जाना पड़ जाएगा उसको। हमारे पास हर चीज का जवाब होता है, हम भी हैं कराची के, आपको पता नहीं हम कहां के हैं। सारी दुनिया की जो मंतक है ना, वो अगर उसका निचोड़ निकाला जाए वो कराची के अंदर जाकर के, दूसरों से माजरत के साथ। और ये कोई तारीफन नहीं बोल रहा हूं, ये मुसीबत है हमारे ऊपर बहुत बड़ी, अजाब है बल्कि अल्लाह ताला का हमारे ऊपर बहुत बड़ा। तो बीवी खिदमत, जहां बीवी खिदमत, शराफत और वफादारी का पैकर हो वहां खाविंद बिगड़ जाता है। ऊंच नीच दोनों तरफ से है, एक तरफ से नहीं है। छिपकली से डरने वाली बेचारी खाविंद से नहीं डरती, खाविंद कोई बात कर दे तो रो रो के ऐसे आंसू बहाएंगी कि विक्टोरिया फॉल्स का मुकाबला करेंगे। और बात क्या होगी कि बच्चों के सामने मेरी इंसल्ट कर दी, किसके सामने बहाएंगी? अगर फारिग किस्म के कोई शेख साहब मिल गए तो शेख साहब के सामने बहाएंगी, टसवे बहाएंगी। शेख साहब नहीं हाथ आते तो शेख साहब की बेगम साहिबा के पास जाकर टसवे बहाएंगी। बेगम साहिबा भी हाथ नहीं आती और वैसी शेख वेख के साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो अपने दोस्तों के सामने जाकर के आंसू बहाएंगी, अपनी वालदा के सामने जाके आंसू बहाएंगी, अपने बाप के सामने जाके आंसू बहाएंगी, अपनी दोस्त के सामने, सहेली के सामने जाके आंसू बहाएंगी। और आंसू बहाने में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो अपना केस जो है ना वो पेश करना इस जिन्स की खास सलाहियतों के अंदर से। इसी वजह से याजिस कहता है कि अगर आपके दीन के काम के अंदर आपकी बीवी साथ शामिल नहीं है ना, तो आप अंधेरे में काम कर रहे हैं, अंधेरे में काम कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हर औरत आपके सामने आकर के अपने शौहर की ऐसी बुराइयां बयान करेगी कि आपको लगेगा इससे ज्यादा सच्ची तो कोई हो ही नहीं सकती। वो तो आपकी बीवी होगी ना, वो पीछे से जाके बताएगी कि असल में मामला क्या है। کشف و اعلان تو کسی کسی کے پاس اور کبھی کبھی ہوتا ہے، اصل حقیقت کیا ہے نہیں پتا چلے گی، کیونکہ آنسو بہانے میں اور اپنا کیس پیش کرنے میں اس جنس کی کوئی ثانی نہیں ہے اس کا. تو فرماتے ہیں کہ جی بچوں کے سامنے میری انسلٹ کر دی، تو اپنی بے عزتی تو اتنی محسوس ہوتی ہے، اور خود جو خاوند کی بے عزتی بچوں کے سامنے کر رہی ہوتی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی. برکت ہمیشہ خاوند کے فیصلے میں ہوتی ہے. بیوی عقل مند ہو، سمجھدار ہو، بہتر فیصلے کرتی ہو، لیکن لکھ لے کہ برکت ہمیشہ خاوند کے فیصلے میں ہوتی ہے، اس لیے کہ برکت امیر کے فیصلے میں ہے. اس لیے جو عقل مند بیویاں ہوتی ہیں وہ خاوند ہی کی منت سماجت کر کے اسی کی زبان سے فیصلے کی بات کہلوا لیتی ہیں تاکہ اس فیصلے میں برکت آ جائے. یہ کہتے ہوئے زندگی گزر جاتی ہے کہ فیصلہ کس کا اچھا، کس کی بات زیادہ اچھی، اس میں عمر گزر جاتی ہے. یعنی ساری عمر نا یہی فیصلہ نہیں کر پاتے گھر کے اندر کہ جی کس کا فیصلہ ماننا ہے، کس نے فیصلہ کرنا ہے، کس کی حتمی رائے ہوگی، نہیں فیصلہ کر پاتے ساری زندگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضرت جی اس کو کوٹ کر رہے ہیں اس حدیث کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کرے، اور خاوند اللہ کو سجدہ کرے. بدبخت خاوند جو کہ بیوی سے توقع رکھتا ہے کہ وہ اس کو سجدہ کرے لیکن اپنے خدا کو سجدہ نہیں کرتا، اپنے نفس کو سجدہ کرتا ہے. کمبخت خاوند، اللہ رد کرے اس کو، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ مردود خوش ہو رہے ہیں اس بات کو سن کر کے بیوی ان کو سجدہ کر رہے ہیں، خود اپنے نفس کے پجاری ہوتے ہیں. اپنے دل میں سوچ کے بتائیں کہ کسی بیوی کے دل میں اپنے خاوند کی ایسی عظمت ہے، ان کو تو عیبوں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، خاوندوں کی ویکنس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا. عقل مند بیویاں گھر کو پرسکون بناتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر ابھی وہ وفا نہیں ہے، وہ عظمت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنانے کا حکم دیا ہے. شریعت کہتی ہے کہ شادی کا مقصد ہوتا ہے سکون پانا. کتنی بیویاں ہیں جو گھر کو پرسکون بناتی ہیں، کتنی بیویاں ہیں جو گھر کو پرسکون بناتی ہیں؟ کہیں سے سیکھا ہوگا گھر کو پرسکون بنانا تو بنائیں گی نا، کہیں سے سیکھا ہی نہیں. اور پرانے وقتوں میں، جن کو پرانا وقت کہا جاتا ہے ہمارے یہاں، پچھلی جنریشن، اس سے پچھلی جنریشن، وہاں پہ گھر کو بنانا سنوارنے کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ صفائی ستھرائی کرنا، یا گھر کے اندر جو ہے وہ پردے ایسے لگا دینا، اور ایسے جو ہے وہ کھانا پکا دینا، یا ایسے جو ہے وہ مکرامے بنا دینا، اور ایسے ڈیکوریشن کر لینا. اس کو ہوم اکنامکس کہا جاتا ہے. جی ہوم اکنامکس کے اندر جو ہے نا وہ گھر کو بنانا سنوارنا سکھایا جاتا ہے. واٹ اباؤٹ گھر والوں سے بنانا اور سنوارنا؟ گھر والوں سے بنانا اور سنوارنا یہ کس نے سکھایا ہے؟ گھر بنانا سنوارنا وہ بھی پچھلے وقتوں میں سکھایا جاتا تھا، اب تو وہ بھی نہیں سکھایا جاتا. اب تو دفتر بنانا سنوارنا سکھایا جاتا ہے، اب تو کیریئر بنانا سنوارنا سکھایا جاتا ہے، اور اس کو عورتوں کی تعلیم کے اوپر سب کا دماغ خراب ہوا ہوا ہے. کوئی اس کے خلاف بات کر دے نا تو وہ سب سے بڑا جو ہے وہ اس وقت کا دجال ہے، فرعون ہے، پتہ نہیں کیا اس کو بولیں گے. عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہے جی. وہ کون سی تعلیم، کس بات کی تعلیم، کیا سکھاتے ہو تم اس تعلیم کے اندر؟ گھر بنانا سنوارنا بھی پہلے سکھاتے تھے، اب تو ہوم اکنامکس بھی ختم ہو گیا. اور گھر والوں سے بنانا سنوارنا یہ تو پہلے بھی نہیں سکھاتے تھے، یہ تو بہت پہلے سکھاتے تھے، بہت پہلے سکھاتے تھے. شوہر کے ساتھ کیسے بنائی جاتی ہے، عزت کیسے کی جاتی ہے شوہر کی، سسر کے ساتھ، ساس کے ساتھ، دیگر رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اولاد کے ساتھ بنانی نہیں آتی. کون سکھائے گا یہ سب کچھ؟ یہ تو صرف اور صرف اللہ والے سکھا سکتے ہیں، صرف اور صرف مشائخ یہ سکھا سکتے ہیں. ان سے کٹتے رہو گے، دور بھاگتے رہو گے، یا جھوٹ بولتے رہو گے ان کے سامنے جا جا کر کے، تو تم کبھی بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ بنانا نہیں سیکھ سکو گے، نہ اللہ سے بنانا سیکھ سکو گے، نہ اللہ کے بندوں سے بنانا سیکھ سکو گے. تو فرماتے ہیں کہ کتنی بیویاں ہیں جو گھر کو پرسکون بناتی ہیں، خاوند آتا ہے اور یہ کوئی نہ کوئی جھگڑے کی بات چھیڑ دیتی ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کے بیٹھ جاتی ہیں. اللہ کی بندی، اگر آپ نے گھر کو پرسکون نہ بنایا تو پھر کیوں شکوا کرتی ہو کہ میرا خاوند باہر کسی اور کی تلاش میں پھرتا ہے؟ یہ غلطی اگر اس کی ہے تو ساتھ آپ کی بھی ہے، اس کی بھی غلطی ہے، لیکن آپ بھی اس غلطی کا ذمہ دار ہیں. اگر بیوی صبح صبح اپنے خاوند سے جھگڑا کر کے اسے ناراض کر کے دفتر بھیجے گی اور اس کا خاوند عام زندگی گزارنے والا ہے، یعنی متقی پرہیزگار، اور اس کے لیے جو ہے نا آج کے دور کے اندر ولایت کبریٰ کی ضرورت پڑتی ہے کہ جب دفتر جا رہے ہوں اور وہاں پہ ہر قسم کی مخلوق موجود ہو، اب بچنا جو ہے نا وہ ولایت صغریٰ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، ولایت کبریٰ چاہیے ہوتا ہے. آج کل یوسف علیہ السلام والا معاملہ جانتے ہیں نا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور آج ہر بندے کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اگر بیوی صبح صبح اپنے خاوند سے جھگڑا کر کے اسے ناراض کر کے دفتر بھیجے گی اور اس کا خاوند عام زندگی گزارنے والا ہے، اور دفتر میں اس کی سیکرٹری اس کو مسکرا کر پوچھے گی کہ سر آج آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، تو شیطان ان کا آپس میں تعلق بڑھائے گا. عقل مند بیوی تو وہ ہے جو گھر کو اتنا پرسکون بنائے کہ دفتر کی چھٹی ہو تو ماشاءاللہ خاوند فوراً گھر کی طرف آئے. حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا. بعض لوگ بہت سادہ ہوتے ہیں، بات کھول دیتے ہیں. کہنے لگا کہ حضرت صاحب ایک عجیب معاملہ ہے. پوچھا کیا؟ کہا کہ جب میں گھر سے آپ کی طرف آتا ہوں تو بڑا آہستہ آہستہ اور بوجھل قدموں کے ساتھ آتا ہوں، جب آپ مجھے چھٹی دیتے ہیں تو گھر میں بڑا تیز تیز چل کر جاتا ہوں. تو حضرت خواجہ صاحب نے سن کر فرمایا، وجہ یہ ہے کہ جو توجہ تمہیں تمہاری بیوی دیتی ہے وہ میں نہیں دے سکتا. تو بیویاں عالمہ تو بن جاتی ہیں لیکن ان کو یہ توجہ دینی نہیں آتی کہ خاوند کھینچ کر اپنے گھر کی طرف لائے، گھر کی طرف آئے. یعنی خاوند کو اٹریکٹ کرنا نا، یہ عالم کورس کے اندر اصول الشاشی اور تحصیر المنطق بھی ایڈ ہو گئی ہے ماشاءاللہ. خیر ہم تو نہیں پڑھا رہے بھائی یہ سب کچھ، ہم نے بھی ٹھان لی ہے نہیں شروع کرنا عالمہ کورس جب تک ظالمہ اور لیزیمہ بننے کا اہتمام نہ کر لیں، نہ بننے کا اہتمام نہ کر لیں. نہیں کرنا شروع، کچھ کر لو، چلی جاؤ یہاں سے ساری کی ساری. نہیں چاہیے ہماری تمہاری بھیڑ، ہمیں تمہاری بھیڑ. تو بیویاں عالمہ تو بن جاتی ہیں لیکن ان کو یہ توجہ دینی نہیں آتی کہ خاوند کھینچ کر اپنے گھر کی طرف آئے. گھر کا ماحول ایسا بنایا ہوتا ہے کہ وہ عشاء کے وقت بھی باہر پھر رہا ہوتا ہے. بیوی پوچھتی ہے کہ جی کہاں ہیں، تو کہتا ہے کہ جی ابھی دفتر کا کام کر رہا ہوں. لوگوں کے دفتر دن میں لگا کرتے ہیں اور ان کے خاوند کا دفتر رات کو بھی لگا کرتا ہے. تو گھر کو پرسکون بنانا بیوی کی ذمہ داری ہے. ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ بیوی کو کھانا پینا رہنا گھر کپڑے سواری بہترین خاوند دے کر دیتا ہے. بچے کی خدمت کے لیے آیا بھی ہوتی ہے، کچن کے لیے بھی ایک عورت مرد کے پاس، عورت مدد کے لیے پاس رکھی ہوتی ہے. ان تمام نعمتوں کے بعد بھی وہ بیوی خاوند سے تلخ کلامی کرتی ہے، تو بتائیں کہ وہ بے عقل عورت ہے یا نہیں ہے. خاوند نے اس کو اتنے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے، پھر بات برداشت نہیں ہوتی، ذرا سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس غصے سے نجات عطا فرمائے. پتا نہیں یہ کہاں لے کے جائے گا، اور یہ وہیں لے کے جائے گا جہاں پہ لے کے جا رہا ہے، یعنی اولاد بگڑ رہی ہے، اولاد آپے سے باہر ہو رہی ہے، اولاد گھروں سے بھاگ رہی ہے، اولاد کافر ہو رہی ہے، اولاد گھر میں نہیں ٹکنا چاہتی، کیونکہ اس منحوس گھر کے اندر کون سی اولاد رہنا چاہے گی؟ تو افراط و تفریط دونوں طرف سے ہے، اور کئی گھروں میں تو بیویاں ضد پوری کرتی ہیں، ذرا سی بات پر ضد کر لیتی ہیں. ضد تو پوری ہو جائے گی مگر اللہ کی دی ہوئی جنت سے محرومی ہو جائے گی. اس کے بعد بے عقل خاوند کی بھی بات ہے، لیکن اس کے لیے اب وقت نہیں ہے. اگلے ہفتے اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس دفعہ بھی कॉमन की बात भी बीच बीच में होती रही है और पहले भी कई दफा हो चुकी है। बल्कि यही जो सफहात थे, इस आजिश को याद है कि आज से कई साल पहले इनकी तस्वीरें खींच करके हमने भेजी भी थी लोगों को। किताब भी मौजूद है, ऑनलाइन भी मौजूद होती हैं अब तो किताबें। तो बेअकल खाविंद की बात जो है वो आप भी पढ़ लें, खाविंद भी पढ़ लें, लेकिन फायदा कब होगा? जब इन चीजों को अमल की नीयत से पढ़ेंगे, समझने और सुनने की नीयत से, समझने की नीयत से सुनेंगे। वरना फिर क्या अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसे लोगों के लिए कि ये जो सुनते हैं ना, तो ये चौपायों से भी ज्यादा बदतर होते हैं, चौपायों से भी ज्यादा बदतर होते हैं कि ये सुनने की बात को जो है फिर समझते नहीं है और उसके ऊपर अमल नहीं करते। और इसके ऊपर भी तफसील के साथ हम आयात भी, तर्जुमा भी, तफसीर भी और अपनी कुछ गुजारशात भी आप में से अक्सर के साथ पिछले दिनों शेयर कर चुके हैं। अब हम क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, किस बात के ऊपर हमें ज़ोम है, किस बात के ऊपर हमें खुशी है कि हम जो है वो बड़े नेक हैं और अल्लाह ताला के मकबूल बंदे और बंदी हैं। बहरहाल हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला बात की समझ, अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। किसी ने अगर वजू नहीं किया हुआ है तो बराए मेहरबानी इस वक्त में वजू करके आ जाए ताकि हम कुरान से उसके बाद नमाज पढ़ सकें। तो अब आइए कलमात की शिक्षा पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमनतु बिल्लाह وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين। معمولات کل چھ ہیں، صبح شام 100 مرتبہ استغفار، 100 دفعہ پڑھنا، صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، روزانہ ایک بار قرآن مجید کی تلاوت کرنا، وقوف قلبی کا اہتمام کرنا، ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ پانچواں معمول مراقبہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے آنکھوں کو بند کر لینا، سر کو جھکا لینا، دل کی طرف متوجہ ہو کے یہ سوچنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس آواز کو سننے کی کوشش جتنی دیر بیٹھے کرتے رہیں گے وہ مراقبہ کہلائے گا۔ اور چھٹا جو معمول ہے وہ ہے رابطہ شیخ کا معمول، اور آج رابطہ شیخ کے بارے میں صرف ایک بات سن لیجئے کہ رابطہ شیخ کا مطلب شیخ کو پنگ پونگ کی بال بنانا نہیں ہے، رابطہ شیخ کا مطلب شیخ کو پنگ پونگ کی بال بنانا نہیں ہے کہ بیوی ادھر سے ہٹ کرے پنگ پونگ کی بال کو اور ادھر سے شوہر صاحب ہٹ کریں پنگ پونگ کی بال کو، اور ارادہ تبدیلی کا، اپنے دید قصور کو حاصل کرنے کا، اپنے گناہوں کو تسلیم کرنے کا نہ شوہر کا ارادہ ہو نہ بیوی کا ارادہ ہو، اس کو کہتے ہیں پنگ پونگ کا میچ کھیلنا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ ہم نے دیکھا ہے حضرت نے خیر خواہی کے لیے اور اس وجہ سے کہ شیطان خوش ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب کر کے شیطان کو سب سے زیادہ بڑی کامیابی ملتی ہے، سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے۔ اس وجہ سے میاں بیوی کو آپس میں جوڑنے کی محنت میں ہم نے حضرت کو گھنٹوں صرف کرتے ہوئے بے شک دیکھا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا ہے कि जहां मियां बीवी ने हजरत जी को पिंग पोंग की बॉल बनाया हुआ था ना, वहां पे घंटों लगाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी, उनका घंटों की मेहनत करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। समझें इस बात को, क्योंकि ना इसकी नीयत थी बात मानने की, ना इसकी नीयत थी बात मानने की, और ये दोनों सिर्फ टेबल टेनिस का मैच खेल रहे थे। जिसकी नीयत होती है ना बात मानने की, उसका ताल्लुक अल्लाह से बनता है, वो अपनी इस्लाह करता है अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह ताला उसके बड़े बड़े मसलों को हल कर देते हैं। कि बीवी का मसला कौन सा बड़ा मसला है, लेकिन इस्लाह करनी नहीं है, बात माननी नहीं है, अल्लाह से ताल्लुक बनाना ही नहीं है, तो हजरत जी तो क्या वक्त का नबी भी आ जाए तो तुम्हें हिदायत नहीं मिल सकती। क्या अल्लाह ताला ने कुरान में नहीं लिख दिया कि आप जिसको चाहें आप हिदायत नहीं दे सकते। नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी मेहनत करी थी अबू जहल के ऊपर, कितनी मेहनत करी थी दूसरे कुफार के ऊपर, जिसकी हिदायत नहीं थी उसको हिदायत नहीं मिली। तो आज के कोई शेख कहां से कर सकते हैं किसी के लिए हिदायत का काम, वो तो अपनी खैर ख्वाही और अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए मेहनतें कर रहे होते हैं, उसके ऊपर उनके दर्जात बुलंद हो रहे होते हैं। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए और अपने आप को मरदूद हो जाने से बचाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नमाज के लिए अगर सबकी तैयारी हो गई तो बस थोड़ी सी दुआ करके खत्म करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान रब्बिल आला वहाब, अल्लाह सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद व अला आली सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़तना। ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، اے اللہ ہم نے کیا نیکی کر لینی ہے، آپ کو کیا راضی کر دینا ہے، اے اللہ ہمیں نیکی کرنی نہیں آتی، ہمیں گناہوں سے بچنا نہیں آتا، اے اللہ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو نیکی کرنے کی توفیق بھی نہیں ملتی، اے اللہ جن کو توفیق ملتی ہے وہ پر قبولیت سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے تو اتنی نیکیاں کر لی ہیں لیکن وہ قبول بھی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، اے اللہ ہم تو تیرے ان بندوں میں سے ہیں کہ جن کو توفیق بھی نہیں ہے، اے اللہ ہمارا تو وقت ہی اپنی بیماریوں اور کمزوریوں اور اپنی مجبوریوں میں کٹ جاتا ہے، اے اللہ اپنی خواہشات میں کٹ جاتا ہے، اے اللہ اپنی خراب خرافات میں کٹ جاتا ہے، اے اللہ اپنی بیوقوفیوں میں کٹ جاتا ہے، اے اللہ ہم تو عبادتوں سے بھی محروم ہیں، ہم تو تلاوتوں سے بھی محروم ہیں، اے اللہ ہم تو حج اور عمرے سے بھی محروم ہیں، اے اللہ ہم تو آپ کے نیک بندوں کی صحبتوں سے بھی محروم ہیں، اے اللہ ہم تو ان کی مجالس سے بھی محروم ہیں، اے اللہ ہم تو ہر طرح سے محروم ہیں، یقیناً جیسا کہ ہم نے ابھی اے اللہ آپ کے اس بندے کی کہ اس درس کے اندر پڑھا کہ جو خود غرض ہوتا ہے وہی محروم ہوتا ہے، یقیناً اے اللہ ہماری محرومی کی وجہ ہماری خود غرضی ہی ہے، اے اللہ ہماری نفس پرستی ہی ہے، اے اللہ ہمیں اپنے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا، اے اللہ یقیناً یہی وجہ ہے کہ ہم توفیق سے بھی محروم ہیں، اے اللہ ہمارے اوپر مہربانی فرما کے اے اللہ ہماری اس خود غرضی کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہماری اس نفس پرستی کو دور فرما دیجئے، اے اللہ آپ کل جہان کے مالک ہیں، اے اللہ آپ اپنی تمام مخلوق کو رزق بھی دیتے ہیں توفیقیں بھی دیتے ہیں، اے اللہ آپ کہاں سے رزق لے جا کر کے کہاں تک پہنچاتے ہیں، اے اللہ آپ کیسے کیسے معاملات چلاتے ہیں، اے اللہ آپ احسن الخالقین ہیں، اے اللہ آپ تو احسن الخالقین ہیں، اے اللہ ہماری زندگی کے یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے اے اللہ آپ کے لیے حل کر دینا کون سی مشکل بات ہے، اے اللہ آپ اگر چاہیں تو بڑے سے بڑے مسائل کو حل فرما سکتے ہیں، اے اے اللہ یقیناً کوئی تو رکاوٹ ہے، اے اللہ کوئی تو برائی ہے، اے اللہ کسی تو وجہ سے، کسی تو مصلحت سے، کسی تو حکمت کی وجہ سے اے اللہ ہمارے مسئلوں کو آپ نے برقرار رکھا ہوا ہے. اے اللہ ہمیں بات کی سمجھ تو کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے مسئلوں کو توبہ کے ذریعے سے ہٹانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نیک بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں سچا بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ سچا بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کو نیک بنا دیجئے، دونوں کو اچھا بنا دیجئے، اے اللہ دونوں کو قابل قبول بنا دیجئے، اے اللہ قبولیت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ توفیقوں کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ حفاظت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ایمان کی اعمال کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دین کی نسبت سے مل بیٹھنے کو اے اللہ صحیح معنوں میں دین کی نسبت سے مل بیٹھنے والا بنا دیجئے، اے اللہ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی سے اے اللہ صرف نظر فرما کر اے اللہ اپنی رحمت کی ایک نگاہ ڈال کر اے اللہ ہمارے گناہوں کی نجاست کو دھو ڈالیے، اے اللہ جو بات کہی گئی اللہ مشائخ کے الفاظ اور نبی علیہ السلام کے الفاظ اور قرآن مجید کے الفاظ جو آگے بیان کیے گئے اے اللہ اس کو اپنے دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری انانیت کو اے اللہ ایک رحمت کی نگاہ ڈال کر کے ہم سے دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے نفس کو، ہمارے تکبر کو اے اللہ ہماری زندگی کے اندر ہی عافیت کے ساتھ ان کا علاج فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کی زندگی کی پریشانیوں اور مصیبتوں اور اے اللہ ذلت اور رسوائی کے ذریعے سے ہمارے اس تکبر کا علاج نہ فرمائیے، اے اللہ قبر کے عذاب کے ذریعے سے ہمارے اس تکبر کا علاج نہ فرما دیجئے، اے اللہ قیامت کے دن کی سختیوں کے ذریعے سے ہمارے اس تکبر کا علاج نہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں خود ہی توبہ کر کے اے اللہ اس تکبر کے علاج کی کہ اے اللہ اسباب اختیار کرنے، اس مرض کی شفا کے لیے اے اللہ جو ضروری چیزیں ہیں ان کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری نفسانی روحانی بیماریوں کا عافیت کے ساتھ علاج فرما دیجئے، اے اللہ اپنے نیک مقبول بندے اور بندیوں میں ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہماری آنے والی اولادوں کو، نسلوں کو، اے اللہ ہماری اولادوں کو اور آنے والی نسلوں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو، ہمارے اساتذہ کرام کو، والدین کو اے اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما، ہماری اولادوں کو، چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جو دوست عزیز و قارب رشتہ دار فوت ہو چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکے اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے وہ بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.